الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آيَاتِهِ ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وقال الله في مقام آخر لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة وقال الله في مقام آخر محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأي مقتديتم اهتديتم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم گرامی قدر سامعین قابل احترام بزرگوں تین جمعے مسلسل غیر حاضری رہی یہ غیر حاضری بامرے مجبوری تھی بعض دوست احباب اور بزرگوں کا اتنا اصرار تھا کہ جسے میں رد نہ کر سکا اور مجھے جمعہ چھوڑنا پڑا دور دراز سے آنے والے دوست احباب اور ساتھیوں کو یقیناً کوفت محسوس ہوئی ہوگی کہ وہ آئے اور میں حاضر نہیں تھا میں آپ سمیت ان تمام حضرات سے معذرت خواہ ہوں میں اپنی طرف سے کوشش تو یہی کرتا ہوں کہ جمعہ کی غیر حاضری نہ ہو تاہم بعض اوقات میری تمام تر کوشش کے باوجود بھی غیر حاضری ہو جاتی ہے رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس ذات قدیر نے مجھے اور آپ کو مسلمان بنایا اور صحیح العقیدہ سنی مسلمان بنایا میں نے بارہا یہ بات آپ کے نوٹس میں لائی ہے عقیدہ بہت بڑی نعمت ہے ایمان رب العزت کا بہت بڑا انعام ہے رب السماوات والارض اپنی آخری اور لاریب کتاب میں اصحاب رسول سے مخاطب ہوتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں ولکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو پسند کیا ایمان کو محبوب رکھا تمہارے لیے وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ اور اس ایمان کو مزین کر کے تمہارے دلوں میں رکھا ایمان کا حسن جسے قرآن نے زَيَّنَهُ کے الفاظ سے بیان کی ہے اعمال ہوا کرتے وہ ایمان اللہ کے ہاں بہت بڑا درجہ رکھتا ہے جس ایمان کے ساتھ نیک عمل بھی ہے تقویٰ اور پرہیزگاری بھی ہو فاطر السماوات والارض کا مجھ سے اور آپ سے اور ساری مخلوق سے مطالبہ بھی اسی ایمان کا جس ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ بھی ناقص اور کمزور ایمان کا مطالبہ مجھ سے اور آپ سے اور کسی بھی انسان سے اللہ رب العالمین نے نہیں کیا جہاں بھی یہ حکم ہے یہ ارشاد ہے کہ ایمان لاؤ تو اس ایمان سے مراد کامل ایمان ہے جس ایمان کے لیے اعمال صالحہ بھی ضروری ہے کسی انسان کے جنتی ہونے کا تعلق ہے. انجام کے لحاظ تو اس کے لیے تو ایمان بغیر عمل کے بھی جنت میں جانے کا سبب بن جائے گا. جرائم کی سزا بھگتنے کے بعد اپنی غلطیوں کا خمیازہ بھگتنے کے بعد اگر ایمان ہے تو جنت کا داخلہ تو مل ہی جائے گا. لیکن براہ راست ڈائریکٹ جنت میں جانا اس کے لیے اعمال صالحہ ضروری ہے. ایمان ہو اور عمل صالح نہ ہو تو اس برائی کی سزا انسان کو بہرحال بھگتنا پڑے گی. اور آپ جانتے ہیں کہ رب العزت کی طرف سے سزا کا ایک لمحہ بھی کتنا خطرناک ہوگا. اور کون انسان ہے جو جرأت کر کے یہ کہہ سکے کہ میں وہ سزا بھگت لوں گا یا اسے برداشت کر لوں گا. اس لیے ایک مسلمان کی حیثیت سے مجھے اور آپ کو ہر قیمت ہر وقت ہر لمحہ یہی سوچنا چاہیے اور اسی پہ غور کرنا چاہیے کہ ہمارا ایمان کامل ہے یا ناقص. ہم نے کون کون سی بد اعمالی ہیں جنہیں دور کرنا ضروری ہے اور جن کے دور کیے بغیر ڈائریکٹ جنت کا داخلہ نہیں ملتا. وہ برائیاں کون کون سی ہیں جنہیں دور کرنا ہے؟ دوسری جو بات قابل غور ہے ایک مسلمان کے لیے وہ ہے کہ عقیدہ صحیح ہے یا اس میں خامی آ گئی. بدعملی کی سزا ابدی جہنم نہیں, بدعقیدگی کی سزا عدمی, بدعقیدگی کی سزا دائمی جہنم ہے اور بدعملی کی سزا دائمی جہنم نہیں. بدعمل انسان اپنی بدعملی کی سزا بھگتنے کے بعد جنت جائے گا. بدعقیدہ جس میں کہ کفر اور شرک آ گیا ہو وہ کبھی بھی جہنم سے نکل کر جنت نہیں جائے. دونوں باتوں میں فرق ہے. بدعمل انسان اور بدعقیدہ انسان میں زمین و آسمان کا فرق ہے. ناراضگی اللہ کی دونوں پر ہوتی ہے, بدعمل پر بھی اور بدعقیدہ پر بھی. لیکن بدعمل پر ناراضگی ایک مدت تک ہے اور اس کے بعد وہ ختم ہو جائے گا اور جنت کا داخلہ ملے گا. اور بدعقیدگی ایک ایسا جرم ہے کہ جو معاف نہیں ہوگا اگر اسی بدعقیدہ ہونے کی حالت میں موت آ گئی اور رب العزت کبھی بھی راضی نہیں, بلکہ ہمیشہ ہمیشہ اس انسان کو جہنم میں رہنا پڑے گا جس کے عقیدے میں خرابی.
اس لیے میں نے عرض کیا کہ عقیدہ بہت بڑی نعمت ہے. پھر عقائد کی بہت ساری تفصیلات, عقیدہ توحید, عقیدہ رسالت, عقیدہ قیامت, ملائکہ پر ایمان, کتب سماویہ پہ ایمان, یہ ترس اور یہ وہ عقائد ہیں جن پہ ایمان لانا ضروری, اور جن میں سے کسی ایک عقیدے کا انکار بھی کفر ہے, اور اس انکار کی وجہ سے انسان دائمی جہنمی بنتا ہے. میں ایک طویل عرصہ سے بڑے تسلسل کے ساتھ ایک عقیدے پہ محنت کر رہا ہوں, اور وہ ہے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ناموس پر ایمان رکھنا. خصوصیت کے ساتھ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں خلیفہ خلافت جانشین پیغمبر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی صحابیت کا عقیدہ, علماء اسلام نے ہر صدی جہاں دیگر عقائد پر دلائل پیش کر کے یہ واضح کیا ہے کہ توحید, رسالت اور قیامت کا انکار کفر ہے, اور قرآن و سنت کے اس پر واضح دلائل اور واضح نصوص ہیں. وہاں ہر صدی کے علماء نے اس بات کو بھی اپنی جگہ قطعی دلائل سے ثابت کیا ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں, اور ان کی صحابیت نص قرآنی سے ثابت. اور واضح الفاظ سے ثابت, جن الفاظ کا کوئی اور مفہوم, کوئی مطلب معنی نہیں نکل سکتا. یعنی بعض الفاظ وہ ہوتے ہیں جو زو معنی ہوتے ہیں, یہ ان کے کئی مطلب لیے جا سکتے ہیں. جس میں گنجائش ہوتی ہے الفاظ کے کئی معنی ہونے کی بنا پر کسی ایک معنی کو اپنا لینے میں گنجائش ہوتی ہے, یا اس میں انسان غلطی کر جائے تو اس غلطی کی معافی ملتی ہے. کہ الفاظ کے معنی اس کی گنجائش رکھتے تھے, اور کوئی بھی انسان اس میں اجتہادی لغزش کھا سکتا تھا. تو صدیق اکبر کی صحابیت کے لیے جو الفاظ قرآن میں آئے ان کا کوئی اور معنی نہیں نکل سکتا, یعنی وہ الفاظ جو معنی نہیں, نہ ہی ان کے متعدد معنی ہیں کہ اس میں گنجائش دے دی جائے کہ اگر کوئی شخص ابو بکر کی صحابیت کا قائل نہ ہو تو وہ بھی مسلمان ہو سکتا ہے, یہ گنجائش ان الفاظ میں نہیں. متعدد بار مختلف الفاظ کے ساتھ متعدد عنوانات کے ساتھ میں نے اس عقیدے کو اس مسئلے کو آپ کے سامنے واضح کرنے کی کوشش کی اور آج بھی اس کو ایک نئے انداز کے ساتھ اس لیے واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہم پورے ملک میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا یوم پوری شان و شوکت کے ساتھ منانا چاہتے ہیں. جہاں اور تاریخ ساز شخصیات کے دن منائے جاتے ہیں ان کے لیے پریس وقت ہوتا ہے, ان کے یوم پیدائش اور یوم وفات پر تعطیلات ہوتی ہیں, اخبارات اس پہ کالم لکھتے ہیں, تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم پیغمبر پر ایمان لانے والے اس انسان کا جو سب سے پہلے ایمان لایا یوم شان و شوکت کے ساتھ منائے کہ پریس مجبور ہو کہ وہ کالم لکھے صدیق اکبر کے موضوع پر. اور ظاہر بات ہے کہ اس یوم کو شایان شان منانے کے لیے ایک طویل محنت کرنا پڑے گی, اس کے لیے ذہن سازی کرنا ہوگا, امت مسلمہ کو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی اہمیت سے آگاہ کرنا ہوگا اور اصحاب رسول پر تبرع بازی کے دروازہ کھولنے کی روک تھام یہی سے ہوگی. اگر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی شخصیت ہر لحاظ سے منوالی جاتی ہے تو پھر فدق, غصب خلافت کی داستانیں, جنازہ رسول کو نہ پڑھنے کی کہانی اور اس قسم کی تمام دیگر جتنی بھی کہانیاں تراشی گئی ہیں یا بنائی گئی ہیں وہ سب حرف غلط کی طرح مٹ جائیں اور تمام صحابہ احترام کی عزت ناموس کا تحفظ اسی دروازے سے کر لیا جائے گا. اس لیے میں نے عرض کیا کہ میں ایک نئے انداز کے ساتھ آپ کے سامنے اس عقیدے کو آج عرض کر رہا ہوں. کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں اور ان کی صحابیت واضح نص سے ثابت ہے. جس واضح نص کا کوئی اور مفہوم کوئی اور معنی مطلب نہیں لیا جا سکتا. آپ متعدد بار قرآن میں یہ الفاظ پڑھ چکے ہیں, رب العالمین اپنی آخری اور لارحیت کتاب میں صدیق کی صحابیت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں سان یسنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ, یہ لفظ ہے لصاحبہ ہی کا جو ابو بکر کی صحابیت کو ثابت کر رہا ہے. اس کا کوئی اور مفہوم یا معنی مطلب سوائے اس معنی کے کہ ابو بکر صحابی رسول ہیں نہ لیا گیا ہے نہ لیا جا سکتا ہے, نہ لغت کے اعتبار سے کوئی اور مفہوم بنتا ہے نہ اصطلاح کے اعتبار سے کوئی اور معنی اس کا نکل سکتا ہے. ایک ہی معنی اور ایک ہی مطلب ہے کہ ابو بکر صحابی رسول ہے اور یار غار رسول ہے اور پیغمبر کے ساتھ ابو بکر نے وفا کا ایسا ثبوت فراہم کیا ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مثال قائم ہو گئی کہ جب بھی کسی کے تعلقات کو بیان کرنا ہو تو کہا یہ جاتا ہے کہ فلاں فلاں کا یار غار ہے. ضرب المثل بن گئی صدیق کی وفا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. لصاحبہ کا لفظ کتاب اللہ میں بڑے واضح الفاظ میں آیا ہو. لصاحبہ کا لفظ کتاب اللہ میں بڑے واضح طور پہ آیا ہو. اور ابو بکر کا غار میں پیغمبر کے ساتھ جانا بھی واضح طور پہ آیا ہو. اسی لفظ کو پیش نظر رکھتے ہوئے ملت اسلامیہ کے جید علماء اساتین امت نے یہ موقف اختیار کیا کہ اگر کوئی شخص بدقسمتی سے یا بد نصیبی سے یہ عقیدہ اپنا لے کہ ابو بکر صحابی رسول نہیں ہے اور میں نہیں مانتا تو وہ شخص اسی طرح کافر ہوگا جس طرح کے وہ کافر ہوگا جو کہے میں خدا کو نہیں مانتا. یا یہ شخص جو ابو بکر کی صحابیت کا انکار کر رہا ہے یہ اسی طرح کافر بن جائے گا جس طرح کے کوئی شخص یہ کہے کہ میں محمد کو رسول نہیں مانتا. الیاذ باللہ. جیسے توحید رب العالمین کا وحدہ لا شریک ہونا واضح نصوص سے ثابت ہے, عقلی اور نقلی دلائل سے ثابت ہے, کائنات کا ایک ایک ذرہ جس طرح رب العالمین کی وحدت کی شہادت مہیا کر رہا ہے اسی طرح سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت آپ کی نبوت و عصمت اور آپ کا خاتم الانبیاء ہونا عقلی نقلی واضح دلائل سے ثابت ہے جن دلائل کی بنیاد پر آپ کی رسالت میں شک کرنا شبہ لانا بھی کفر شمار کیا گیا ہے. بیان اسی طرح صدیق اکبر کی صحابیت پر عقلی نقلی اور مشاہدات گواہ ہیں. عقلی نقلی دلائل اور مشاہدات گواہ ہیں کہ ابو بکر مومن بھی ہے, کامل مومن ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے. صدیق اکبر کے کامل مومن ہونے کے لیے مشاہدات کا تذکرہ کیا. مشاہدات کہتی ہیں کہ جو آدمی اپنی آنکھوں سے دیکھے جس شخص نے بھی دل سے کلمہ پڑھا اس کے قلب و جگر میں منافقت نہ ہو سچے دل سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا ہو وہ ہر شخص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کو جنت کا حصہ تسلیم کرتا ہے. آپ بھی کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ آپ جب چاہیں جس وقت چاہیں کسی عام انسان سے جس کی تعلیم کوئی زیادہ نہیں ہے, ضروریات دین کہتے ہی اسی کو ہیں کہ جو ایک عام انسان کے علم میں بھی ہوں اور وہ ان پہ ایمان رکھتا ہوں, اسے ضروریات دین کہتے ہیں اور اس کا انکار کفر ہوا کرتا ہے. ایک عام سے عام انسان سے بھی آپ پوچھ دیکھیں, چاہے وہ شہری ہو یا دیہاتی, مزدور ہو یا سرمایہ دار, مانتا ہے تو وہ بلا جھجک کہے گا مانتا ہوں. کہے گا یا نہیں کہے گا؟ کبھی زبان پہ نہیں لائے گا کہ نہیں میں تو نبی کے روزے کو جنت نہیں مانتا, یہ کبھی زبان پہ نہیں لائے گا. چاہے اس کی کوئی تعلیم زیادہ نہ ہو, وہ ناظر قرآن تک نہ پڑا ہو, ایک دن سکول میں نہ گیا ہو, کچھ نہ پڑا ہوا ہو, لیکن مسلمان ہو, کلمہ پڑھتا ہو اور مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا ہو, تو جب بھی آپ اس سے پوچھیں گے وہ یہ کہے گا کہ میں محمد رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے روضہ اقدس کو جنت کا حصہ مانتا ہوں. اس کی زبان کہہ نہیں سکتی کہ وہ نبی کے روزے کو جنت نہ ماننے کا فیصلہ یعنی اظہار کر دے, یہ اس کی زبان میں سکت نہیں ہوگی, اس کی زبان کہہ نہیں سکے گی یہ الفاظ کبھی بھی اور کسی صورت میں. شہری تو بہرحال پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں, ان میں سے تو آپ جب بھی جس سے پوچھیں گے وہ یہی جواب دے گا کہ واقعی نبی کا روزہ جنت ہے. اور صرف یوں نہیں بلکہ آپ جس بھی مسلمان سے پوچھیں گے کہ تیری خواہش ہے کہ تجھے نبی کے روزے کی زیارت نصیب ہو, تو وہ تڑپ تڑپ کے یہی کہے گا کہ بالکل خواہش ہے. کوئی شخص یہ نہیں کہے گا کہ میرے دل میں یہ خواہش نہیں ہے, بلکہ ہر کوئی یہی کہے گا کہ بالکل خواہش ہے, تڑپ ہے, دعا کیجیے اللہ مجھے روزہ نبی پہ لے جائے. یہ جس سے آپ ذکر کریں گے وہ یہی کہے گا. اور اگر ایک بار ہو آیا ہے تو بار بار اس کے دل میں یہ تڑپ رہے گی کہ مجھے پھر جانا چاہیے. یعنی یہ ایک ایسی واضح حقیقت ہے جس کا کوئی عام سے عام انسان بھی انکار نہیں کر سکتا. ہر مسلمان, ہر مومن یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا روزہ جنت کا حصہ ہے اور جنت کے حصوں میں سے بھی اعلیٰ حصہ ہے. پاک, مطہر اور مقدس. جب یہ ہر انسان ایمان رکھتا ہے, یقین رکھتا ہے اس بات پر, تو اسے دوسری ایک حقیقت کو بھی تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ جب نبی کا روزہ جنت ہے تو جو اس میں جائے گا وہ بھی تو جنتی ہوگا یا نہیں ہوگا. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ جنت میں وہ کوئی چلا جائے جس کا ایمان نہ ہو، ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ جنت میں وہ چلا جائے جو پیغمبر کا دشمن ہو، یہ تو کبھی نہیں ہو سکتا. اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ رب العزت نے کسی شخص کو جہنمی قرار دیا اور وہ جنت چلا جائے، نہ اس کے راستے میں رب العالمین کی قدرت رکاوٹ بنے نہ کوئی اور روک سکے. یہ ہو سکتا ہے؟ کوئی مسلمان ایک لمحہ بھر کے لیے بھی یہ تسلیم کر سکتا ہے کہ آدمی فی الحقیقت تو جہنمی ہو لیکن وہ اپنے زور بازو کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائے اور کوئی اس کو روک نہ سکے، نکال بھی نہ سکے؟ یہ ہو سکتا ہے؟
نہیں.
تو بہرحال یہ ایک حقیقت ہے کہ جس مسلمان سے آپ پوچھیں گے وہ یہی کہے گا کہ نبی کا روزہ جنت، اور پھر یہ بھی تسلیم کرے گا کہ جو اس میں داخل ہے وہ جنتی ہے. یا یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نبی کے روزے کو تو جنت مانتا ہوں لیکن جو اس میں داخل ہو گیا ہے وہ جنتی نہیں ہے، یہ کہہ سکتا ہے؟ یا یہ بات ہو سکتی ہے؟ میں نے عرض کیا کہ جنت میں غیر جنتی قدم نہیں رکھ سکتا، یہ طے شدہ حقیقت ہے. اور جب جنت میں غیر جنتی قدم نہیں رکھ سکتا تو جس نے قدم رکھ لیا ہے، جو داخل ہو گیا ہے، وہ جنتی ہی تو ہوگا، کوئی اور تو نہ ہو سکتا. اس بنیاد پر غور کیجئے کہ ابو بکر آج کہاں، قبر آخرت کو سامنے رکھ کے غور کیجئے اور پوری دیانتداری کے ساتھ غور کیجئے، اور یہ چیز سامنے رکھ کے غور کیجئے کہ ایک نہ ایک دن ہم نے مرنا ہے اور اللہ کے ہاں جواب دینا ہے. اس چیز کو سامنے رکھ کے غور کیجئے کہ جب یہ حقیقت تسلیم ہے کہ نبی کا روزہ جنت کا حصہ ہے اور جنت میں غیر جنتی نہیں جا سکتا، تو دوسری یہ بات بھی آپ کو دیکھنا ہوگی کہ ابو بکر آج کہاں ہے. جو لوگ حج کر رہے ہیں وہ تو آپ نے دیکھا حال بتلا سکتے ہیں، بیان کر سکتے ہیں، اور جو حج پہ نہیں گئے وہ بھی نسل بعد نسل تواتر کے ساتھ یہ سنتے چلے آ رہے ہیں کہ ابو بکر نبی کے روزے میں دفن ہے. سنتے چلے آ رہے ہیں یہ نہیں، باپ دادا سے نسل بعد نسل کئی صدیوں سے سنتے چلے آ رہے ہیں کہ نبی کے روزے میں ابو بکر کی قبر بھی ہے. اور جو حج پہ گئی وہ ہر سال دیکھ کے آتے ہیں کہ ابو بکر وہاں دفن ہیں. اور آج سے 1400 سال پہلے جو امت اس وقت موجود تھی، جنہوں نے نبی کو دیکھ کر کلمہ پڑھا تھا، نبی کے ہاتھ میں ہاتھ دیا تھا، براہ راست پیغمبر سے تعلیم لی تھی، جن کے سامنے جبریل اترتا رہا، اور جنہوں نے اپنی آنکھوں سے جبریل امین کو پیغمبر کے سامنے دو زانوں بیٹھ کر وحی کو پڑھتے ہوئے دیکھا اور سنا، آج سے 1400 سال پہلے اس امت نے اپنی آنکھوں سے ابو بکر کا جنازہ جنت کے دروازے پہ پڑا ہوا دیکھا. تاریخ گواہ ہے، جب ابو بکر کا جنازہ اٹھا تو کسی عام قبرستان کا رخ نہیں ہوا اس جنازے کا، بلکہ اس جنازے کو جنت کے دروازے پہ لا کے رکھ دیا گیا تھا. در جنت ابھی بند ہے، میری طرف توجہ رہے تو باہر سے نہیں اترے، در جنت بند ہے، ابو بکر کا جنازہ اس در جنت پہ لا کے رکھ دیا گیا. امام راضی جیسا عظیم مفسر محقق مورخ اپنے جرأت مندانہ قلم کے ساتھ نقل کرتے ہیں کہ جب ابو بکر کا جنازہ اس جنت کے دروازے پہ رکھ دیا گیا تو دروازہ کھلنا شروع ہو گیا. اور دروازہ کھلتے ہی دروازہ کھلتے ہی روزہ نبی سے آواز آئی ادخل الحبیب الى الحبیب. حبیب کو حبیب کے کی طرف داخل کر دو ادخل الحبیب الى الحبیب. حبیب کو حبیب کی طرف یہی میری تقریب کا ہے. تقریب کاری ہے نا, یوں تقریب کاری ہے جس سے میں ساری زندگی باز نہیں آ سکتا. البتہ میں سنی قوم سے کہنا چاہوں گا کہ تم تو ظلم نہ کرو, تم تو مجھے سمجھو میں کیا کہتا ہوں. دشمن کو مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ مجھے سمجھے, سنی کون سمجھے. یہ وہ تقریب کاری ہے جس کا نام تقریب کاری رکھ دیا گیا, وہ یوں ہے جو کچھ میں عرض کر رہا ہوں. اور اس کے لیے ساری زندگی میرے بھائی بات نہیں آ سکتا, بھول جائیے کہ میں اس کے بعد آ جاؤں. در جنت کھل گیا, بات ذہن میں اتر رہی ہے, در جنت کھل گیا. آواز کیا تھی؟ ادخل الحبیب الى الحبیب. حبیب کو حبیب کی طرف پہنچا دیا گیا, یعنی پہنچایا گیا حبیب کو حبیب کی طرف پہنچا دیا گیا. پہنچا دینے کے بعد وہاں سے کسی نے نکالا؟ کوئی نکال سکا؟ آج تک وہ حبیب حبیب ہی کے پاس ہے یا نہیں ہے؟ بلند آواز سے کہیں, آج تک حبیب حبیب ہی کے پاس ہے یا نہیں؟ یقیناً ہے. اور وہ جگہ جنت ہے. وہ جگہ کیا ہے؟ جنت ہے. تو ابو بکر کہاں ہوئے؟ اونچی آواز سے نہیں فرمایا, جنت میں. تو جو شخص آج سے 1400 سال پہلے جنت کے دروازے پہ پہنچتا ہے بعد از وفات, اور پھر اس کا داخلہ بھی جنت میں ہو گیا, اور اس کو جنت میں داخل ہوتے ہوئے دیکھنے والی علی کی آنکھ ہے, اور پھر بعد میں علی کی آنکھ شہادت دیتی ہے کہ ابو بکر یہی ہے, عثمان کی آنکھ شہادت دیتی ہے کہ ابو بکر یہی ہے. اس وقت کی پوری امت کہ جس امت کی مدہ سرائی کرتے ہوئے قرآن پکار اٹھا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک هم المؤمنون حقا. اس امت جس پر اللہ اپنی رضا کا اعلان کر رہا ہے وہ امت گواہی دیتی ہے کہ ابو بکر یہی داخل ہوا اور ہماری آنکھوں کے سامنے داخل ہوا ہے. اس امت کی شہادت آنکھوں دیکھی تھی کہ ابو بکر داخل ہوئے ہیں اور ان کے بعد آج تک جتنی امت آئی ہر سال لاکھوں افراد نے روزہ نبی کی زیارت کی ہے اور وہ لاکھوں افراد کسی ایک علاقے کے نہیں کسی ایک برادری ایک کنبہ اور قبیلے کے نہیں مختلف قبیلے مختلف برادری مختلف علاقے مختلف اضلاع کے لاکھوں انسان وہاں جمع ہوتے اور ہر انسان واپسی سے اپنی قوم کو بتلاتا ہے کہ ابو بکر وہی ہے. اتنے لوگ جھوٹ پہ جمع ہو سکتے ہیں جی ایک پارٹی کے لوگ جھوٹ پہ جمع ہو سکتے ہیں چند لوگ جھوٹ پہ جمع ہو سکتے ہیں اتنی بڑی تعداد اور ہر سال میں اور 1400 سال میں مسلسل جو یہ کہے کہ ابو بکر جنت میں نبی کے روشے میں ہے. ایک وہ امت تھی جس نے ابو بکر کو جنت میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا اور وہ امت وہ تھی جس کو اللہ راضی ہے اور ایک وہ امت ہے جو ہر سال یہ دیکھ کے آتی ہے کہ ابو بکر آپ بھی اسی جنت میں ہے اور مختلف علاقوں میں واپس لوٹ کر حاضی بتلاتے ہیں کہ واقعی آج بھی وہاں ابو بکر موجود ہے. تو اتنا بڑا تواتر ایک شخص کے جنتی ہونے پر اتنی بڑی تعداد لوگوں کی بیان کرے کہ ابو بکر آج بھی جنت میں ہے. آپ بتلائیں ایمانداری سے کہ پھر اس جنتی انسان کا انکار کفر نہیں ہوگا تو اور کیا کیا رائے ہے آپ کی؟ آپ اپنے دل سے پوچھ لینا. اتنے بڑے جنتی انسان کی تقدیس کا انکار کفر نہیں ہوگا تو کیا ہوگا جس کو اتنی بڑی دنیا بیان کرتی چلی آ رہی ہو کہ وہ آج بھی جنت میں. اور پھر صرف بات اتنی نہیں میرے بھائی کہ ابو بکر جنت میں ہیں صرف اتنی بات نہیں ہے. جنت میں تو اور بھی بہت سارے مسلمان چلے جائیں گے کچھ نیک عمل کر کے ڈائریکٹ چلے جائیں گے اور کچھ اپنی بدعمال کی سزا بھگتنے کے بعد انجام کار پیغمبر کی سفارش سے جنت میں چلے جائیں گے. ٹھیک ہے یا نہیں؟ تو میں بات صرف اس جنتی کی نہیں کر رہا کہ جو جنت میں چلا گیا ہے. بات تو یہ ہے کہ یہ جنت میں گیا تو ہے اس وقت کی امت نے بھی دیکھا کہ جنت میں گیا ہے اور 1400 سال سے امت دیکھتی چلی آ رہی ہے کہ جنت میں ہے. بات صرف جنت میں جانے کی نہیں بلکہ ایک بات اور بھی چلتی ہے کہ یہ جنتی انسان آیا کہاں سے تھا. جنت میں تو جاتے ہوئے دیکھا ہے نا اور آج بھی لوگ دیکھ رہے ہیں کہ جنت میں ہے لیکن دیکھنا یہ بھی ہے کہ یہ آیا کہاں سے تھا. یہ دیکھنا چاہیے یا نہیں دیکھنا چاہیے؟ دیکھنا چاہیے نا کہ یہ آیا کہاں سے. جب اس پہ ہم غور کرتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ حقیقت بھی آتی ہے کہ آج بھی نبی کے روزے میں ایک جگہ قبر کی خالی ہے. کس کا دل نہیں چاہتا کہ اس کی قبر وہاں بنے؟ آپ بتلائیں کس کا دل نہیں چاہتا؟ حضرت عثمان کا دل نہیں چاہتا ہوگا کہ میری قبر یہاں بن جائے؟ حضرت علی کا دل نہیں چاہتا ہوگا میری قبر یہاں بنے؟ حسن و حسین کا دل نہیں چاہتا ہوگا میری قبر یہاں بنے؟ عائشہ و زہرا کا دل نہیں چاہتا ہوگا رضی اللہ عنہما کہ ہماری قبریں یہاں بن جائیں؟ جب جگہ خالی ہے نہ ہوتی جگہ تو وہ تو الگ بات ہے, مجبوری ہے, لیکن جب جگہ ایک قبر کی کم از کم موجود ہے تو کسی ایک اور کی بن کر جاتی. نہیں سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں, کسی ایک اور کی تو بنتی. جگہ نہ ہوتی خالی تو میں نے عرض کیا ہے مجبوری تھی, لیکن جب جگہ ہے تو پھر کسی ایک کی قبر وہاں بن جانی چاہیے تھی یا نہیں؟ لیکن کیوں نہیں بنی؟ آپ کی کیا رائے ہے کہ صحابہ چاہتے نہیں تھے کہ ہماری قبر یہاں نہ بنے, یا ان کے بعد میں آنے والی امت میں سے کوئی بھی فرد ہے جو یہ نہ چاہے کہ میری قبر وہاں نہ بنے؟ دنیا تو تڑپتی ہے کہ میری قبر جنت البقیع میں بنے, لوگ تو تڑپتے ہیں کہ ہم مدینہ طیبہ میں دفن, اور لوگ دعائیں دیتے ہیں کہ اللہ کرے تو مدینہ میں مر جائے. دیتے ہیں دعائیں یا نہیں دیتے؟ اور اس کو کوئی برا بھی نہیں سمجھتا. جیسے کسی کو کہو کہ اللہ کرے تو مرے تو وہ گالی سمجھتا ہے, لیکن اگر اسے کہا جائے کہ اللہ کرے تو مدینہ میں مرے تو گالی سمجھتا ہے؟ اونچی آواز سے اس کو دعا سمجھتا ہے یا نہیں سمجھتا؟ تو تڑپ تو ہر مسلمان کی یہاں تک ہے کہ وہ مدینہ میں مرے, کہ جائے کہ روزہ نبی میں دفن ہو, یہ کس کی طرف نہیں ہوگی. جگہ خالی ہے, نہ عثمان دفن ہوئے, نہ علی دفن ہوئے, نہ صحابہ میں سے کوئی اور دفن ہوا, نہ پیغمبر کی لخت جگر وہاں دفن ہو سکی, اور نہ بعد میں آنے والی امت میں سے کوئی تابعی اور کوئی ولی, غوث, کتب ابدال, کوئی محقق, مفسر, کوئی بھی تو وہاں دفن نہیں ہو سکا. جگہ اس وقت بھی خالی تھی, جگہ آج بھی خالی ہے. وجہ کیا ہے کہ کوئی اور وہاں دفن کیوں نہیں ہوا, اسے دفن کیوں نہیں کیا گیا, یا کسی کی تڑپ نہیں تھی؟ یہ تو مانا نہیں جا سکتا کسی کے دل میں وہاں دفن ہونے کی تڑپ نہ ہو, لیکن جب یہ نہیں مانا جا سکتا تو پھر کوئی مجبوری تو ہے جس کی وجہ سے وہاں چوتھی قبر آپ تک نہیں بن سکی. کوئی مجبوری ہے یا نہیں؟ وہ مجبوری یہ ہے کہ وہاں کوئی ہزار چاہے, ہزار تڑپ رکھے, لیکن وہ وہاں دفن نہیں ہو سکتا جس کا خمیر وہاں سے نہیں لیا گیا. اس کا اپنا مقام مرتبہ کتنا ہی بڑا صحیح, لیکن وہاں دفن نہیں ہو سکے گا, اس لیے کہ اس کا خمیر وہاں سے وہاں وہی جائے گا جس کا خمیر وہاں سے اللہ نے اٹھایا ہے. خود اللہ کا ارشاد ہے, منا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنا نخرجکم تارۃ اخرى. جہاں سے تمہارا خمیر لیا ہے وہی تمہیں لوٹاؤں گا, اور قیامت کے دن اسی جگہ سے تمہیں کھڑا کیا جائے گا. یہ آیت بتلاتی ہے کہ جہاں جس انسان کی تڑپ بنتی ہے اس کی مٹی وجود کی وہی سے اٹھائی جاتی ہے, اور اگر اس کی مٹی وہاں سے نہ اٹھائی گئی ہو تو وہ وہاں دفن بھی نہیں ہوتا. عثمان و علی ایسا ہوتا رہا, صحابہ صحابیات کا درجہ بہت بلند ہے, جتنا بلند بیان کیا جائے اتنا ہی بلند ہے. وحدت خدا اور وحدت انبیاء جتنی عزت آپ ان کی کریں گے کم ہوگی, لیکن بڑی عام کہتا ہوں کہ جن کا خمیر روزہ نبی سے نہیں لیا گیا تھا وہ وجود تمام مراتب و مناظر کے انہیں وہاں دفن نہیں کیا گیا, نہ کیا جا سکتا تھا, نہ آج دفن کیا جا سکتا ہے. کسی نے ہمت نہیں ہے, کیوں؟ اللہ کا ایک قانون ہے, فیصلہ ہے, اٹل فیصلہ, کہ وہی وہاں دفن ہوگا اس جگہ میں جس جگہ سے اس کا خمیر لیا گیا ہو. تو ایک اصول پر ذرا توجہ کیجئے, جب نبی کا روزہ آپ نے جنت مان لیا تو پھر اس جنت میں کتنی قبریں کل بن لی؟ تین بن چکی ہیں, چوتھی بنے گی. جو چوتھی قبر بنی ہے اس قبر میں آنے والا بھی آسمانوں میں ہے. ٹھیک ہے, اونچی آواز سے. وہ قبر جس کی اب بنے گی, وہ صاحب قبر اب کہاں ہے؟ کون ہے وہ؟ عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہیں یا نہیں؟ پیغمبر ہیں نا. تو یہ واضح طور پہ حقیقت سامنے آ گئی کہ یہ چار نفر تھے جن کا خمیر اللہ نے اس خطے سے لیا تھا جہاں آج نبی کا روزہ ہے, اور آپ نبی کے روزے کو جنت ما
مان چکے ہوئے ہر مسلمان مانتے ہیں تو پھر یہ بھی تو آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا نا کہ اسی جنت سے ابو بکر آئے تھے. صرف یہ نہیں کہ ابو بکر جنت میں داخل ہو گئے, نہیں نہیں, آیا بھی تو وہی سے تھا اور گیا بھی وہی ہے اور قیامت کے دن اسی جنت سے پیغمبر کے پہلو میں اٹھے گا, نبوت کا ہاتھ ابو بکر کے کندھے بھی ہوگا اور صدیق اسدل بھی نبوت کا رسول مزاج بن کے سامنے آئے گا. اس ابو بکر کے نام پر اگر کوئی شخص اس کے اسلام کا قائل نہیں ہو سکتا ہوں. میں اس کو ایمان سمجھتا ہوں میرے بھائی, مجھ سے میرا ایمان کو چھین سکتا ہے؟ جی بلند آواز سے نہیں میرے بھائی, ایمان کوئی نہیں چھین سکتا. جذبات کو کبھی پابند سلاسل نہیں کیا جاتا, عقائد کبھی قید نہیں ہوتے, نظریات کبھی قید نہیں ہوتے, ایمان کبھی کوئی نہیں بیچتا. اور جس نے دل سے کسی عقیدے کو قبول کیا ہو وہ برف کے تودوں پہ لیٹ سکتا ہے, وہ بیڑیاں پہن سکتا ہے, اسے لمبی سزائیں دی جا سکتی ہیں, لیکن اگر اس نے دل سے کسی عقیدے کو قبول کیا تو وہ اسے ہٹ نہیں سکتا. بہت سارے لوگوں کو غلط فہمی ہے اور میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ غلط فہمی دور ہو جانی چاہیے. میں صدیق کا غلام ہوں اور صدیق سے عہد کر چکا ہوں کہ ساری دنیا مجھے کہتی تیرا سودا ہے. تو پہلے بھی میں آپ سے یہ شعر عرض کر چکا ہوں, ساری دنیا مجھے کہتی تیرا سودائی ہے, اب میرا ہوش میں آنا تیری رسوائی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سامعین محترم, الحمدللہ ثم الحمدللہ, صداقت صدیق اور دیگر صحابہ کی عظمت کا پھریرا کراچی سے پشاور تک لہر چکا ہے. گزشتہ جمعہ جو میں آپ سے غیر حاضر رہا تو وہ یہ نہیں کہ میں کوئی رام کی نیند سو رہا ہوں, جو درد سر میرا تھا میں اسی کے لیے کراچی گیا, اور الحمدللہ کہ کراچی کی در و دیوار صداقت صدیق کے نعرے سے گونج اٹھی اور آج بھی گونج رہی ہے اور مزید گونجے گی. اور میں یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ میں نے وہ پودا لگا دیا ہے جو اب تناور درخت بنے بغیر رہ نہیں سکتا. میں رہوں نہ رہوں, انسان جو ہوا موت تو آنی ہے کہ نہیں آنی, لیکن پودا وہ لگا دیا گیا ہے کہ جو اب تناور درخت بنے گا جلدی یا بغیر لیکن بنے گا. میں نے آپ کا بہت سارا وقت لیا, میں نے آپ کو وجہ بتلائی صدیق اکبر کے موضوع پر ایک دوسرے طرف سے گفتگو کی کہ ہم صدیق اکبر کا یوم پورے ملک میں پوری شان کے ساتھ منانے کی تیاری کر رہے ہیں اور اس کے لیے ذہن سازی ضروری ہے, اور ویسے بھی عقیدے اور ایمان کی بات ہے. زندگی رہی تو بقیہ گزارشات